الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. پروگرام فکر متحر میں آج آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہمارے ساتھ بیٹھی مہمان محترمہ معصومہ نقوی اور ہماری بہنیں جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں کہ یہ ہماری دی ہوئی دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف. ہمارے پروگرام کا آج موضوع ہے خواتین اور جناب زہرا شہید متحری کی نگاہ میں. تو معصومہ جی، ہم اپنے موضوع کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ اسلام مرد اور خاتون کے ایک ساتھ کام کرنے کے مخالف ہے، اور اگر مخالف ہے تو کیا عورت پردہ نشین ہو کر گھر میں بیٹھ جائے، گھر سے باہر نہ نکلے؟ جی فرمائیے.
جی، میں سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور امید ہے کہ بہترین انداز میں پروردگار عالم کی بندگی میں سب مصروف ہوں گے. آپ کے سوال کے جواب کے لیے اگر میں صدر اسلام سے شروع کروں کہ جب حجاب کی آیات نازل ہوئیں، اس زمانے میں بھی ہم کوئی ایسا واقعہ یا روایت یا حدیث ہم تک نہیں پہنچی جس میں ہم یہ مشاہدہ کریں کہ جب حجاب کی آیات نازل ہوئیں تو خواتین جو ہیں وہ گھر میں بند ہو گئیں اور گھر سے جو ہے باہر نکلنا چھوڑ دیا. نہ صرف گھر میں بند نہیں ہوئیں اور پردہ نشین ہو کر بیٹھ نہیں گئیں، بلکہ صدر اسلام میں جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ خواتین بہترین انداز میں شرکت بھی کر رہی ہیں، اور تمام زخمیوں کی مرہم پٹی خواتین کے ذمہ ہوتی تھی، زخمیوں کو پانی پلانا اور مجاہدین کی اس حوالے سے امداد کرنا کہ اگر کوئی زخمی ہے یا کسی کو پیاس لگی ہے. اس کے علاوہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو مسجد میں صرف مردوں کا مجمع نہیں ہوتا تھا، بلکہ پردے کی دوسری طرف خواتین بھی اس خطبے کو سنتی تھیں. نماز جمعہ ہے، نماز جماعت ہے، اس میں دونوں کی شرکت تھی، ہم مرد ہم خواتین. البتہ شہید متحری بہت پیاری بات کرتے ہیں، وہ کیا کہ ہمارا دین جو ہے اور ہمارا یہ جو مذہب ہے وہ پردہ نشینی کے حوالے سے تاکید نہیں کرتا کہ خاتون جو ہے وہ گھر میں قید ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ نہ پردہ نشینی نہ اختلاط کس چیز کے بارے میں تاکید کر رہا ہے. دین تاکید کرتا ہے کہ مرد اور خاتون کے حوالے سے حریم کی پاسبانی ہو. اب یہ حریم کی پاسبانی کیا ہے، اس کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گی. نقل ہے روایت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے تو شروع شروع میں ایک ہی دروازہ ہوتا تھا مسجد کا، جس میں خواتین اور مرد جو ہے سب مل کے اس مسجد کے اندر وارد ہوتے تھے. اکثر جو ہے عبوس چہرے کے ساتھ یا جو ہے غمگین چہرے کے ساتھ اس منظر کو رسول خدا دیکھتے تھے، اور ایک دفعہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اگر خواتین کے لیے کوئی الگ دروازہ جو ہے اس مسجد میں بنا دیا جائے. پس آپ کی اس نصیحت اور ارشاد کے مطابق ایک الگ دروازہ تعمیر ہوا، اور اب جب دو دروازے ہو گئے تو رسول خدا فرماتے ہیں میں پسند فرماتا ہوں مرد جو ہیں دوسرے دروازے سے گزر نہ کریں، بلکہ وہ دروازہ صرف خواتین کے آنے جانے کے لیے مخصوص ہو جائے. اس کے باوجود کہ الگ دروازہ بن گیا اور آنا جانا خواتین کا اس دروازے کے ساتھ مخصوص تھا، پھر بھی رسول اکرم نماز کے بعد ہمیشہ ارشاد فرماتے مردوں سے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں تاکہ خواتین جو ہے مسجد سے نکل جائیں. تو دین اسلام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس واقعے میں ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ یہاں پر نہ پردہ نشینی کی بے جا جو ہے اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، نہ تاکید ہے، اور نہ ہی جو ہے حد سے زیادہ اختلاط کو پسند کیا جا رہا ہے کہ اب اگر کسی بازار سے یہ مرد اور خواتین گزر رہے ہیں یا پھر مسجد میں وارد ہو رہے ہیں تو ان کے کندھے ایک دوسرے کے ساتھ اصابت کریں، بلکہ یہاں پر جو پیغام ہے وہ کیا ہے، حریم کی پاسبانی ہو، حرمت اور اس حوالے سے جو ہے نگہبانی اور پاسبانی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی رونما ہوتا ہے، سب سے زیادہ کردار جن لوگوں نے اس انقلاب میں ایفا کیا وہ خواتین ہیں. نہ صرف خود جو ہیں میدان میں اترتی ہیں، اور آج بھی اگر ہم یہ پرانی تصاویر دیکھیں مظاہرات میں خواتین کی کتنی شرکت ہے، کہیں کہیں برابر ہے مردوں کے ساتھ اور کہیں خواتین کا مجمع کہیں زیادہ ہے مردوں سے. نہ صرف مستقیم اور خود شرکت کر رہی ہیں خواتین بلکہ غیر مستقیم لاشعوری انداز میں بھی ان کی اس جہاد میں شرکت تھی. کس حوالے سے؟ کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ اور بیٹوں کو سڑکوں پر نکالتی ہیں اور انقلاب کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تاکید کرتی ہیں یہ خواتین. مغربی میڈیا اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھا. ان کے تصور میں یہ تھا کہ اگر ایران میں انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب کے آنے کی وجہ سے ظاہر ہے حجاب اور پردہ جو ہے وہ واجب قرار دیا جائے گا معاشرے میں. اگر پردہ واجب ہو گیا تو سب سے بڑی مخالفت جو ہے خواتین کریں گی کیونکہ ان کی آزادی کے خلاف ہے ان کی نگاہ میں. تو شہید متحری یہاں پر جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ مغربی دنیا حیرت کی نظروں سے دیکھتی رہی. سب سے زیادہ جن لوگوں نے شرکت کی ہے اس انقلاب کو برپا کرنے میں وہ خواتین ہی تھی اور شاید آج تک ان کو یقین نہ آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے خواتین اپنے اوپر اس انقلاب کے ذریعے اس طرح کی پابندیاں عائد کریں. ان کا جواب ہم خود دیتے ہیں. وہ کس انداز میں؟ کہ دیکھیے جو دین آپ کے سامنے تعارف ہوا اور بعض متعصب افراد نے، بعض تنگ نظر افراد نے، بعض جاہل افراد نے جس انداز میں اس دین کو تنگ نظری کے ساتھ پیش کیا، شاید اس دین میں آپ کو نظر آئے کہ خاتون کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اگر اس کو پردہ کرایا جاتا ہے تو گھر کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ابھی بھی ایسے فرقے پائے جاتے ہیں، متعصب فرقے، کہ اگر ہم کھلا عام بات کرنا چاہیں تو شاید اسلام کے ساتھ ان کا ناتا نہ ہو کہ اگر خاتون جو ہے ٹوپی برقع نہیں اوڑھتی اور جو ہے اس کے ہاتھ نظر آ گئے تو انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، یا پاؤں تھوڑے سے نظر آ گئے تو پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اگر ہونٹ نظر آ گئے تو ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں. ہمارے ایک مسلمان ملک میں یہ تمام وارداتیں اور یہ تمام واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ خواتین پر اتنا ظلم ہوا. لہٰذا اس چہرے کو، اس متعصب چہرے کو، اس تنگ نظر چہرے کو اگر اسلام کے اوپر سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا دین نہ صرف مساوات کا دین ہے، نہ صرف خاتون اور مرد کو بہترین انداز میں حقوق سے نواز رہا ہے، بلکہ خود یہ حجاب عین آزادگی ہے. حجاب کے حوالے سے کیوں یہ کہا گیا؟ شرعی حوالے سے چہرے کی گلائی اور ہاتھ کی کلائیوں کو آزادی ہے اور خاتون جو ہے چہرے کی گلائی اور ہاتھ کی کلائیوں کو معاشرے میں رونما کر سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی تاکہ جب وہ معاشرے میں آ کے کام کرتی ہے تو اس کو اس کام کے انجام دینے میں زحمت نہ ہو. بس ہمارا دین نہ پردہ نشینی پر تاکید کرتا ہے نہ اختلاط پر، بلکہ کس بات پر تاکید کر رہا ہے؟ حریم کی پاسبانی کی جائے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ کہ شہید متحری اپنی کتابوں میں جناب سیدہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟
جی، شہید متحری اپنے تمام آثار میں اور کتابوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جس صفت کو زیادہ اجاگر کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ ساری زندگی سب سے زیادہ رسول خدا کی مطیع تھیں، رسول خدا کی اطاعت کی، اور ظاہر ہے رسول خدا کی اطاعت عین اطاعت پروردگار عالم ہے. اس حد تک اپنی زندگی میں پروردگار عالم کے نبی کو خوش کرنے کے لیے سادگی اپناتی ہیں کہ نقل ہے روایات میں آپ کی بعض زوجات رسالت مآب سے زر و زیور کی درخواست کرتی تھیں لیکن جناب سیدہ کے بارے میں کبھی ایسی مثال نہیں ملی کہ آپ نے آ کے اپنے بابا جان سے کوئی ایسی زندگی کی درخواست کی ہو جس میں رفا ہو، آسائش ہو، آرام ہو، یا پھر جب مال غنیمت آتا تھا کبھی جناب سیدہ نے کہا ہو کہ ہمارا حصہ کہاں گیا، بلکہ وہ غنائم بھی آپ فقراء میں بانٹ دیتی تھیں. اس کی بارز مثال ایک واقعے کی صورت میں بیان کرنا چاہوں گی. ایک مرتبہ رسول خدا کسی سفر کے بعد گھر واپس آتے ہیں اور آپ کی عادت تھی کہ جب بھی سفر کر کے آتے تھے سب سے پہلے جناب سیدہ کے گھر ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور جب سفر پہ جانا چاہتے تھے، اب چاہے جنگ ہو، غزوہ ہو، یا کوئی سفر ہو، سب سے آخر میں بی بی سے آ کے ملاقات کرتے تھے. سفر سے واپسی پہ آپ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے حجرے میں نئے پردے لٹک رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن ہے۔ رسول خدا اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، البتہ یہ بھی جائے سوال ہے کہ یہ محبت صرف شفقت پدری والی محبت نہیں ہے، بلکہ رسالت مآب بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے، جو وجوہات پروردگار عالم کی طرف سے ان کو شناخت، ان وجوہات کی اس وجہ سے محبت کرتے تھے۔ تو جب اس عالم میں دیکھا جناب سیدہ کو، احترام سے ملتے ہیں اور اس کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اب جناب سیدہ کے لیے یہ بات اور یہ سلوک، یہ رویہ بہت نیا تھا، فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ رسالت باپ جا کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اصحاب کے درمیان۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جناب سیدہ نے آپ کو سلام بھیجا اور ساتھ ہی جو ہے یہ کنگن اور یہ پردے آپ کی خدمت میں، جس کو چاہے آپ انفاق کر دیں۔ یہاں پر رسالت ماں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، سب سے زیادہ تو اپنے والد کو جانتی ہے۔ لہٰذا جناب سیدہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، شہید مطہری نے اپنے آثار میں اس خصلت کو اجاگر کیا کہ ساری زندگی سب سے زیادہ اطاعت جناب سیدہ نے اپنے نبی کی فرمائی ہے۔
اپنی گفتگو کو ہم یہاں پر روکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی شہید مطہری کے بارے میں فرماتے ہیں، استاد شہید علامہ مرتضیٰ مطہری عصری تقاضوں اور وقت کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کا بھرپور ادراک کر کے انہیں بہتر انداز سے پورا کرنے کے علاوہ اپنے جدید اور عام فہم طرز بیان کے ذریعے تشنگان علم و معرفت کو سیراب کرتے رہے۔ یقیناً آپ کے جملہ رشحات قلم ان باوثوق محکم و مستند مصادر کا حصہ ہیں جو صدیوں تک فکری و روحانی ضروریات پوری کرتے رہیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ علماء و دانشور ہر دور میں اپنے مخاطبین کی شناخت کر کے ان کی ضروریات کا پتہ لگائیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے اس بحر بے کرام میں غوطہ ور ہو کر لازمی علمی مواد تیار کریں اور اسے بہترین انداز سے معاشرے کے مختلف طبقات کے سامنے پیش کریں۔
ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ معصومہ جی، جناب سیدہ نے حضرت امام علی کے حق کا دفاع کیسے کیا؟
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا، ساری زندگی سب سے پہلے نبوت کی اطاعت، اور اس کے بعد اب جب شجر نبوت اپنے اختتام کو پہنچا اور سلسلہ امامت کا آغاز ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار کس قدر کھل کر سامنے آیا کہ بہترین انداز میں امامت کے حوالے سے بھی دفاع کیا ہے۔ شہید مطہری اپنے آثار میں اس پراشوب ماحول اور زمانے کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ جب اپنے تمام حقوق سے محروم ہو گئیں اور مختلف اذیتوں سے آپ کو گزارا گیا، ایک مرتبہ غضب آلود نگاہوں کے ساتھ گھر میں وارد ہوتی ہیں۔ جب گھر میں وارد ہوئیں تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام گھر کے کونے میں بیٹھے ہیں۔ یہاں پر پہلی مرتبہ شاید جناب سیدہ کی آواز اونچی ہوئی تھی اور جناب سیدہ فرماتی ہیں، اے ابو طالب کے بیٹے، تم وہ ہو کہ اتنے شجاع اور دلیر تھے کہ شجاعان عرب تمہاری وجہ سے سو نہیں سکتے تھے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ چند سست اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے آپ اس طرح سے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے ہو۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ایسے میں روایت کہتی ہے آواز اذان جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ جب مؤذن آواز بلند کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر امیر المومنین اب کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں، یا فاطمہ، کیا آپ چاہتی ہو کہ یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے؟ تو جناب سیدہ اس وقت سمجھ جاتی ہیں کہ علی علیہ السلام کی خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ فرماتی ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد ایسا صبر کرتی ہیں کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یہ صبر ان کی شہادت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے حوالے سے جو ان کی ذمہ داری تھی، امامت اور ولایت کی پشتیبانی اور اس کی حمایت اور آخری دم تک اس کے لیے دفاع کرنا، اس کو نبھا کر چلی گئیں۔ ادھر ہم امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی بہترین انداز میں اس زمانے میں جو آپ کی ذمہ داری تھی اس کو نبھایا۔ ایک وقت جو ہے خاموشی اختیار کی، لیکن تاریخ میں بہت سے ایسے اوقات بھی نظر آتے ہیں جب کہ مولا نے قیام کے لیے آواز کو بلند کیا۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو بے نظیر مارکے مارے ہیں۔ پہلا مارکہ وہی خلافت کے حوالے سے ہے کہ جب خلافت کو چھین لیا جاتا ہے تو میں بہترین انداز میں صبر کرتا ہوں، بے شک امامت پروردگار عالم کی طرف سے ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جب تک دنیا میں انسان اور لوگ ساتھ نہ دیں شاید وہ باتیں محقق نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ باتیں محقق نہ ہوں تو پروردگار عالم بھی انسان کو جو ہے زمرہ امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت کوئی مجھ جیسا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ 25 سال کی خاموشی کو کس لیے اختیار کرے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اور یہ کہ شجر اسلام جو ہے اسی طرح سے تناور ہوتا رہے، اور دوسرا مارکا جو میں نے مارا ہے اس کو بھی کوئی اور انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے 4000 خوارج کو تہ تیغ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی میری جگہ ہوتا تو اس نتیجے تک نہ پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، بے شک آپ نے سوال جناب سیدہ کے بارے میں کیا، لیکن کیونکہ آج کا زمانہ بھی ہم اس بات میں گرفتار ہیں کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت نمازیں پڑھتا ہے، زاہد ہے، پرہیزگار ہے، سمجھتے ہیں سارا دین یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس زمانے میں کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خوارج ظاہری طور پر نہایت ہی عابد و زاہد و پرہیزگار تھے، ان کی پیشانیوں کے اوپر محراب کی علامتیں تھیں، ان کے زانو گھٹنے رکوع اور سجود کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے۔ لہٰذا کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہم ان لوگوں کو دین اسلام سے خارج سمجھیں گے۔ یہ میں تھا کہ جس کی چشم بصیرت بیدار تھی، کھلی تھی، اور میں نے اپنی ہمت کے ساتھ، خوارج کی تعداد تقریباً 12000 تھی، 4000 میدان جنگ میں آتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سب کو جو ہے تہے تیغ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایسا نہیں ہے کہ اپنی موت کے بعد ان کا کردار ختم ہو گیا اور ولایت کے حوالے سے پشتیبانی ختم ہو گئی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 معصومین کی شکل میں ہر زمانے میں وہ زندہ ہیں اور آج تک زندہ ہیں، امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک کے سبب اور طفیل، اور ہر زمانے میں ہر امام نے اپنے اس ماں پر فخر کیا ہے۔ خود جب ہم واقعات عاشورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کس بات پر فخر کر رہے ہیں؟ جب ابن زیاد آپ کو دو باتوں میں مخیر کرتا ہے، یا آپ موت کو قبول کریں یا پھر یزید کی بیعت کر لیں، یہاں پر امام نے جس چیز کے حوالے سے فخر کا اظہار کیا ہے، یہ بات ہماری آنکھوں کو کھول دے کہ خاتون کی گود اس انداز میں انسان کی تربیت کر سکتی ہے کہ آج امام معصوم ہے، مصائب کے گھیراؤں میں اور نرغہ آدم میں کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے، مجھے فخر ہے جس دامان میں میں پلا ہوں۔ مولا کو جب مخیر کیا جاتا ہے تو مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الا ان الدعی ابن الدعی قد رقض بین اثنتین السلت والزلت حیحات من نزل۔ مولا فرماتے ہیں یہ ولد ناپاک مجھے دو باتوں میں مخیر کر رہا ہے، یا ذلت کی موت اور یا پھر جو ہے یا ذلت کی زندگی، یا پھر تلوار اور موت سے ہمکنار ہونا۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ میں نے کس کے دامان میں پرورش پائی ہے؟ میں وہ حسین ہوں جو پیغمبر اور علی کے دامان میں پلا ہے، میں وہ حسین ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے۔ پس جو انسان جناب سیدہ جیسی ہستی کا دودھ پیے گا وہ کبھی بھی ذلت اور خاری کی زندگی پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ عورت کا اور ایک خاتون کا اصل روپ اور کردار کیا ہے، کہ وہ معاشرے میں انسانوں کی بہترین انداز میں تربیت کرے، تاکہ یہ تربیت باعث بن جائے کہ انسان دنیا و آخرت میں سربلند اور کامران ہو انشاءاللہ۔
بے شک بہت اچھا فرمایا آپ نے. ناظر یہاں پر ہمارے دوبارہ ایک بار پھر بریک کا ٹائم ہوا چلتا ہے, چلتے ہیں بریک کی طرف.
عورت کے پردے پر کیا جانے والا پہلا اعتراض یہ ہے کہ پردے کی کوئی معقول دلیل موجود نہیں ہے, اور ایک غیر منطقی بات کا دفاع کرنا درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پردے کا منشا غارت گری اور بدامنی تھا جو آج کے دور میں پائی نہیں جاتی, اور یا یہ کہ پردے کے محرکات روحانیت اور ترک لذت تھے جو ایک غلط اور نادرست سوچ پر مبنی تھے, یا یہ کہ مردوں کی خود خواہی اور تسلط پسندی کے نتیجے میں پردہ کیا جاتا تھا جو ایک ناپسندیدہ صفت ہے جس سے مقابلہ کرنا چاہیے, اور یا پردہ ماہواری کے ایام کی پلیدی کی وجہ سے کیا جاتا تھا اور یہ بھی ایک خرافاتی عمل ہے. پردے پر کیا جانے والا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ آزادی کے حق کی پامالی کا سبب بنتا ہے جو ایک بنیادی فطری انسانی حق ہے, اور یہ ایک نظر سے عورت کی انسانی حیثیت کی توہین محسوب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسانی حیثیت اور شرافت کا احترام انسانی حقوق کے منشور کی شقوں میں سے ایک ہے. ہر انسان شرافت اور آزادی سے بہرہ مند ہوتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, سفید فام ہو یا سیاہ فام, اور چاہے کسی بھی ملک یا دین و مذہب کا پیرو کیوں نہ ہو. عورت کو پردہ کرنے پر مجبور کرنا اس کی آزادی کے حق کو نظر انداز کرنے اور اس کی انسانی حیثیت کی توہین کے مترادف ہے. دوسرے الفاظ میں یہ عورت پر کھلم کھلا ظلم ہے. عورت کی عزت نفس و انسانی کرامت اور اس کے حق آزادی اور عقل و شریعت کے اس اصول کے تناظر میں کہ کسی شخص کو کسی وجہ کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا زندان میں نہیں ڈالا جا سکتا, اور کسی بھی شخص پر ظلم و ستم کسی بھی شکل میں اور کسی بھی طریقے اور بہانے سے روا نہیں رکھا جا سکتا, اس پردے کو ختم کر دینا چاہیے. اس کے جواب میں ایک بار پھر اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ عورت کو گھر میں قید کرنے اور اس بات میں فرق ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت عورت کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لے. اسلام میں عورت کو جیل میں ڈالنے یا اسیر کرنے کا تصور نہیں ہے. اسلام میں پردہ ایک فریضہ ہے جو عورت کے ذمے عائد ہوتا ہے, یعنی مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت اس کو لباس پہننے میں ایک خاص انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری مرد کی جانب سے اس پر مسلط نہیں کی گئی ہے, اور نہ ہی یہ ایسا مسئلہ ہے جو اس کی کرامت و حیثیت کے منافی ہو.
ناظرین آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف. آپ میں سے کون ان سے سوال کرنا چاہتا ہے؟ جی فرمائیے آپ.
شہید کی نظر میں جناب سیدہ کے خطبے کی کیا خصوصیات ہیں؟
جی شہید متحری جس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کل آپ کی جو زندگی ہے 18 سال یا بعض روایات میں حد اکثر 27 سال, تو اس مختصر سے زندگی میں ایک ایسا خطبہ آپ نے ہم دنیا والوں کے لیے چھوڑا ہے کہ جس کی مثال ہم کسی بھی مقدس خاتون کی زندگی میں نہیں دیکھتے. آپ کے بعد بھی بہت سی مقدس خواتین آئی ہیں جنہوں نے خطبے دیے ہیں, لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ اپنے حوالے سے بے مثال ہے اور بے نظیر ہے. حتیٰ کہ اہل سنت بھی اس خطبے کو نقل کرتے ہیں. اہل سنت برادران میں ان کی تاریخ میں بغدادی 3ری صدی میں اس خطابے کو نقل کر رہا ہے. سب سے اہم بات جو اس خطبے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے اس کے باوجود کہ مسجد میں آ کر ملع عام میں یہ خطبہ دیا ہے, لیکن بہترین انداز میں اپنی حریم کی پاسبانی کی ہے. اور باہر سے اگر ایک مرد یہ سوچنا چاہے کہ وہ خاتون جو مکمل حجاب کے ساتھ ہے اور اپنی حریم کی پاسبانی بھی کرتی ہے کہ پھر بھی کس انداز میں معلومات اس کے پاس زیادہ ہیں اور تقریباً تمام اجتماعی حالات سے یہ آگاہ ہے, اور یہ بات جو ہے مزید آپ کے احترام میں اضافے کا باعث ہے کہ آپ عین یہ کہ ایک پردے دار خاتون ہیں, علم و عمل میں بھی سب سے آگے ہیں اور اپنے زمانے میں بے مثال ہیں. جناب سیدہ کا خطبہ اپنے اندر توحید رکھتا ہے, وہ توحید جو نہج البلاغہ کی توحید کی برابری کر رہی ہے, وہ توحید کہ جس تک جو ہے فلاسفہ کی رسائی نہیں ہے. جب آپ کی ذات مبارک پروردگار عالم کی تعریف کر رہی ہوتی ہے تو اب فلاسفہ اگر سمجھنا چاہیں ان توصیفات کو سمجھ نہیں سکتے. یہاں سے آپ کے علمی حوالے سے کہ آپ کی شخصیت علمی حوالے سے کس قدر پختہ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے توحیدی مسائل کو بیان کیا اور پروردگار عالم کی توصیف اور تمجید کرتی ہیں, پھر ایک دم احکامات کی طرف آ جاتی ہیں. بیان کر رہی ہیں پروردگار عالم نے نماز اس لیے واجب کی, روزہ اس لیے واجب ہوا, امر بمعروف نہی از منکر کا معاشرے میں یہ کردار ہے, اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ نقصانات ہوتے. ان کو بیان کرتے کرتے ایک دم بی بی عرب جاہلی کی طرف آ جاتی ہیں, اور زمانہ جاہلیت میں جو عادات اور اطوار پائے جاتے تھے ان عادات اور اطوار کو بیان کرتی ہیں. اس کے بعد جب خدا کا نبی پیغام لے کر آیا اور مقدس کتاب لے کر آیا تو اس معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئیں, دونوں معاشروں کا مقابلہ کرتی ہیں اور اس مقایسے کو لوگوں کے لیے بیان کرتی ہیں. اور پھر سب سے آخر میں جب ان تمام باتوں کو بیان کر چکی تو مقام استدلال اور محاجہ کی طرف آتی ہیں. حد یہ ہو گئی کہ ایک مرتبہ مسجد میں سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے اور زن و مرد, خاتون اور مرد تمام کے تمام مسجد میں گریا کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے جناب سیدہ نے جب یہ خطبہ دینا تھا ممبر پر تشریف فرما ہو سکتی تھیں, لیکن جناب سیدہ اس لیے مجمع میں نہیں آ رہی کہ وہ نامحرم کو دکھائیں اپنے آپ کو, بلکہ سنت نبوی پر چلتی ہوئی نقل ہے تاریخ میں یہ عظیم خطبہ آپ نے پردے کے پیچھے سے دیا ہے. مسجد میں ایک بہت بڑا پردہ نصب کیا گیا اور اس پردے کے پیچھے سے جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا, اور وہ خطبہ ہے جس پر اب زن و مرد جو ہیں گریا کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاتون کا جو اصل مقام ہے وہ کیا ہے, کہ بہترین انداز میں عفاف ٹپک رہا ہے, پاکی ہے, طہارت ہے, اور بہترین انداز میں جناب سیدہ نے اپنی حریم کی بھی پاسبانی کی ہے جو کہ ہم سب کے لیے درس ہے.
بہت خوب, آپ میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ جی فرمائیے. آپ
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جناب سیدہ کے احترام کے حوالے سے کیا قرآن میں ہمیں کوئی مثال ملتی ہے؟
جی قرآن مجید میں ہم بہت ساری ایسی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, جیسے آئے تطہیر ہے, آئے مباہلہ ہے, اور آئے انفاق ہے, کہ جس میں پنجتن کی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آج میں شہید متحری کی نظر سے ایک ایسی فضیلت کو بیان کرنا چاہتی ہوں, اور شہید متحری فرماتے ہیں کہ خود اہل تسنن برادران بھی کافی عرصے کے بعد اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی مستند کتابوں میں وہ اس بات کو لے کر آئے ہیں, اور اب یہ انہی کی نظر سے شہید متحری ایک اہل تسنن مفسر ہیں تفسیر ابو الاسود, ان کی جانب سے اس روایت کو یا اس بات کو نقل کر رہے ہیں. شہید متحری فرماتے ہیں کہ اس مفسر نے یہ نقطہ اٹھایا کہ کیا وجہ ہے سورہ دہر میں پروردگار عالم جب ابرار کی تعریف کرتا ہے, ابرار وہ لوگ ہیں جو جنت کے بلند ترین مقامات پر زندگی گزاریں گے, تو اب جب ان کے لیے نعمتوں کو گننا شروع ہوتا ہے خداوند عالم, تمام نعمتوں کا ذکر ہے سوائے حور العین کے. یہاں پر یہ بات اٹھاتا ہے یہ مفسر, سنی مفسر ہیں, کہ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ تمام نعمتوں کا ذکر ہے, حوروں کا ذکر نہیں ہے. اور شیعہ مفسرین نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ سورہ دہر میں حور العین کا کوئی ذکر نہیں. اب جواب یہاں پر کیا ہے, پھر خود یہ جواب دے رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں سورہ دہر میں ابرار کے لیے ہیں, اور ابرار میں کون لوگ شامل ہیں, یہ آیتیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں, لہٰذا لہٰذا یہاں پر پروردگار عالم اکرامن لفاطمہ فاطمہ کی تکریم کی خاطر حور العین کا ذکر نہیں کرتا، کہ یہاں سے خود یہ بات سامنے آتی ہے کہ خداوند عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کس قدر احترام کا قائل ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت گفتگو کو ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کہ میں آپ سے خداحافظی کروں، ہم اپنی آج کی اس گفتگو کا خلاصہ دیں۔
عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خواتین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے موضوع پر گفتگو آپ کے لیے پیش کی۔ آج کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن نے خواتین کو وہ مقام و منزلت عطا کی ہے جو ہمیں دوسرے ادیان میں نظر نہیں آتی۔ قرآن مرد اور عورت کو برابر قرار دیتا ہے اور ان کو ان کے مزاج کے مطابق اختیارات عطا کرتا ہے۔ ایک نظریہ جو دوسرے مذاہب میں ہے کہ عورت گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ نظریہ اب ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ یہ ایک غلط نظریہ ہے، اور شہید اس بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جناب سیدہ سے کلام کرتے تھے، ان کے بابا کے جانب پر افسوس کا اظہار کرتے تھے اور ان کے قیامت تک کے احوال سنایا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کو حضرت امام علی علیہ السلام لکھا کرتے تھے۔ آج کے دور میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد ہی کیوں عورت کا رشتہ لے کر جاتا ہے؟ شہید متحری لکھتے ہیں کہ عورت کا ایک تقدس ہے، جس کی وجہ سے مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ عورت کا رشتہ مانگیں، تاکہ اگر انکار بھی ہو تو عورت کی عزت پر حرف نہ آئے۔
ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ میں اپنی مہمان صاحبہ اور یہاں آئے ہوئے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔